بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
ریڈیو تران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب بہروز یاری گل، جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 سے لے کر 22 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہے۔ آپ ریڈیو تہران کے مختلف ماضی میں نشر کیے گئے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں سماعت فرما سکتے ہیں. اسی طرح سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام بھی آپ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے ملاحظہ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir. اور سمعین اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے عالمی خبریں نشر ہوں گی. عالمی خبروں کے بعد ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشر کریں گے. نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام قرآن اور زندگی, اور آخر میں ہم نشر کریں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف. سمعین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ ہماری ویب سائٹ پر تازہ ترین خبریں بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں. آپ ہماری تازہ ترین خبریں دیکھنے اور ملاحظہ کرنے کے لیے بھی آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ویب سائٹ کا اعلان ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, ایک بار پھر سماعت فرما رہے, urdu.sahartv.ir. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ویانا میں امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں کیے جا رہے. پہلی ہند وسطی ایشیا آن لائن سربراہی کانفرنس میں ایران کی چاہ بہار بندرگاہ کو وسطی اور جنوبی ایشیا کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے مرکز کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے. ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے پارلیمنٹ کے بجٹ سیشن میں حکومت کو گھیرنے کا اعلان کیا ہے. پاکستان میں کرونا کی پانچویں لہر میں تیزی اور یومیہ متاثرین نیز اموات میں اضافہ ہوا ہے. یمن کے شبوہ سیکٹر پر متحدہ عرب امارات کے مسلح جتوں کے حملوں کے بعد جنگ میں شدت آ گئی ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ویانا میں امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں کیے جا رہے. قومی سلامتی اور امور خارجہ کے پارلیمانی کمیشن کے سامنے بیان دیتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کا کہنا تھا کہ ویانا میں چار اہم معاملات میں بات چیت ہو رہی ہے, جن میں پابندیوں کا خاتمہ, ایٹمی معاہدہ, ضمانتوں کا حصول اور فیکٹ چیکنگ شامل ہیں. حسین امیر عبداللہیان نے کہا, ایران کم سے کم وقت میں اچھے معاہدے کے حصول کے لیے پوری طرح سنجیدہ ہے اور ایران کی مذاکراتی ٹیم نے اس حوالے سے اچھی تجاویز بھی پیش کی ہیں. انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ تاحال ایران اور امریکہ کے مذاکرات کی وفود کے درمیان کسی بھی قسم کی براہ راست بات چیت یا ملاقات نہیں ہوئی. البتہ یورپی یونین کے وساطت سے دونوں کے درمیان غیر رسمی تحریری پیغامات کا تبادلہ ضرور ہوا ہے. قابل ذکر ہے کہ ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے ایران اور چار جمع ایک گروپ کے درمیان مذاکرات کا آٹھواں دور ویانا میں جاری ہے. یورپی یونین کی میزبانی میں ہونے والے مذاکرات میں ایران, جرمنی, فرانس, برطانیہ, روس اور چین کے نمائندہ وفود حصہ لے رہے ہیں. تہران میں مرکزی نماز جمعہ کے بعد یمن پر جارحیت کے خلاف مظاہرہ کیا گیا. تہران کی مرکزی نماز جمعہ امام خمینی عیدگاہ میں ادا کی گئی. نماز کے بعد نمازیوں نے یمن کے خلاف تقریباً 7 برس سے جاری جارحیت کی مذمت کی. نمازیوں نے امریکہ متبادل تکفیری وہابی سہونی سازش مرد آباد، آل سعود مرد آباد اور سہونیت مخالف مرد آباد کے نعرے لگا کے بے گناہ یمنی عوام کے خلاف وحشیانہ جارحیت جاری رکھنے والوں سے نفرت کا اعلان کیا۔ مظاہرین اپنے نعروں میں یمنی عوام کی حمایت کا اعلان کر رہے تھے اور جارحین کے مقابلے میں ان کی بے مثال استقامت کی قدردانی بھی کر رہے تھے۔ اسی طرح کے مظاہرے نماز جمعہ کے بعد ایران کے دوسرے شہروں میں بھی منعقد ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کی نائب مستقل مندوب نے کہا کہ داعش دہشت گرد گروہ بعض ملکوں کی حاصل حمایت کی بنا پر عالمی سلامتی کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ شمال مشرقی شام میں واقع حسکہ جیل پر داعش کے حملے کا جائزہ لینے کے لیے روس کی اپیل پر جمعرات کی رات سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ اس اجلاس سے خطاب میں ایران کی نائب مندوب زہرا ارشادی نے کہا کہ آج جس بات کا حسکہ میں مشاہدہ کیا جا رہا ہے وہ شام کے بعض علاقوں پر قبضہ جاری رکھنے میں بعض بیرونی طاقتوں من جملہ امریکہ کے غیر قانونی اقدامات کا نتیجہ ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کی نائب مندوب نے کہا کہ نائب مندوب نے کہا کہ عراق اور شام میں بیرونی فوجیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں دہشت گرد گروہوں من جملہ داعشی عناصر کی آزادانہ رفت و آمد اور اسی طرح دیگر ملکوں میں ان عناصر کی منتقلی علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے مسلسل خطرہ بنی ہوئی ہے۔ زہرا ارشادی نے کہا کہ حسکہ جیل پر حملے نے کہ جس کی ذمہ داری داعش دہشت گرد گروہ نے قبول کیا ہے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ یہ گروہ بعض ملکوں کی حمایت سے عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حسکہ جیل پر ہونے والے حملے سے یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ قابض فوج اپنے زیر قبضہ علاقوں تک میں امن و امان کی صورتحال کا تحفظ کرنے میں ناکام ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کی نائب مندوب زہرا ارشادی نے کہا کہ بحران زدہ علاقوں میں بیرونی دہشت گردوں کی موجودگی پورے علاقے میں امن و استحکام کی صورتحال بگڑنے کا باعث ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف مہم کسی بھی ملک کی عرضی سالمیت اور قومی اقتدار اعلیٰ کی خلاف ورزی کا بہانہ نہیں بننا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نائب مستقل مندوب زہرا ارشادی نے کہا کہ شام کی حکومت کو اپنے ملک میں دہشت گردوں اور بیرونی عناصر کے خلاف کارروائی کا پورا حق حاصل ہے۔ زہرا ارشادی نے اپنے خطاب میں شام کی عرضی سالمیت اور قومی اقتدار اعلیٰ کی حفاظت و احترام کے بارے میں ایران کے موقع پر زور دیا اور کہا کہ یہ مسئلہ شام سے بیرونی قوتوں کے انخلاء اور شام پر اسرائیل کی جارحیت روکے جانے نیز دہشت گردی کے اور شامی عوام کے خلاف غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کی صورت میں ہی حل ہو سکتا ہے۔ پہلی ہند وسطی ایشیا آن لائن سربراہی کانفرنس میں ایران کی چابہار بندرگاہ کو وسطی اور جنوبی ایشیا کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے مرکز کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ جمعرات کی رات ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں ہونے والی پہلی ہند وسطی ایشیا آن لائن چوٹی کانفرنس میں قزاقستان، کرغیزستان، ترکمانستان، تاجکستان اور ازبکستان کے صدور نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں ایران کی چابہار بندرگاہ کو وسطی اور جنوبی ایشیا کے درمیان تجارتی رابطے کے باب کے طور پر استعمال کرنے اور اس کو بین الاقوامی شمال جنوب کوریڈور آئی این ایس ٹی ایس اور اشک آباد معاہدے سے جوڑنے پر اتفاق کیا گیا۔ اس ورچوئل سربراہی کانفرنس کے بعد دہلی اعلامیہ بھی جاری کیا گیا اور ہندوستانی وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری نے اس اجلاس کے بارے میں صحافیوں کو بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ آج کی میٹنگ میں کنیکٹیویٹی کا ایک اہم مسئلہ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وسطی ایشیا کے تمام رہنماؤں نے چابہار بندرگاہ کی اہمیت کو تسلیم کیا اور انہوں نے اس بندرگاہ کو وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے درمیان تجارتی روابط کے لیے گیٹ وے کے طور پر استعمال کرنے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے کہا کہ وسطی ایشیائی ممالک نے چابہار بندرگاہ کے شہید بہشتی ٹرمینل کو دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت کے لیے استعمال کرنے کی تجویز کو بخوشی قبول کیا۔ رینت سندھو نے کہا کہ ہندوستان، روس اور ایران کے اب تک کے سہ فریقی آئی این ایس ٹی ایس پروجیکٹ میں ایران کی بندرگاہ آذربائیجان، بحیرہ کیسپین کا راستہ شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس راستے کو استعمال کرتے ہوئے ہندوستان سے روس تک مال برداری کی آمد و رفت 42 سے 45 دن کے بجائے 20 سے 24 دن میں ممکن ہے۔ ہندوستانی وزارت خارجہ کی مغربی امور کی سیکرٹری نے مزید بتایا کہ نقل و حمل کی لاگت میں بھی 30 سے 40% تک کمی ہوتی ہے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے پارلیمنٹ کے بجٹ سیشن میں حکومت کو گھیرنے کا اعلان کیا ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق جمعے کو کانگریس پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں بجٹ سیشن سے متعلق پارٹی کی اسٹریٹجی کا جائزہ لیا گیا۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی کی صدارت میں ہونے والی اس میٹنگ میں پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف ملک ارجن کھڑگے، ایوان زنی لوک سبھا میں کانگریس پارٹی کے لیڈر ادھیر رنجن چوہدری، اے کے انٹونی، کے سی وینوگوپال اور آنند شرما سمیت کانگریس پارٹی کے سینئر رہنماؤں اور اراکین پارلیمنٹ نے شرکت کی۔ رپورٹ کے مطابق اس میٹنگ میں کانگریس پارٹی نے ہم خیال جماعتوں سے مل کر بجٹ سیشن کے دوران کسانوں کے مسائل، کورونا متاثرین کے ریلیف پیکج اور ایئر انڈیا کی نجکاری سمیت اہم عوامی مسائل میں حکومت کو گھیرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یاد رہے، ہندوستانی پارلیمنٹ کا بجٹ سیشن آئندہ پیر سے شروع ہوگا۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے دنیا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ اور اس کے نتائج کے اعتبار سے بدترین ہفتہ رہا۔ عالمی ادارہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے دنیا میں 2,10,00,000 سے زائد کرونا کے نئے معاملات درج کیے گئے، اور اس طرح گزشتہ ہفتے دنیا میں کرونا کے قہر کے لحاظ سے بدترین ہفتہ رہا۔ عالمی ادارہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق 17 سے 23 جنوری کے دوران تقریباً 50,000 افراد کرونا کے نتیجے میں ہلاک ہوئے، جبکہ 2,10,00,000 سے زائد کرونا کے نئے معاملات سامنے آئے۔ اس ادارے کے مطابق کرونا کے اعداد و شمار اس وبائی مرض کے آغاز سے اب تک کا ایک ریکارڈ بن چکے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے اعلان کیا کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں کرونا کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے، جس میں 3 علاقوں من جملہ مشرقی بحیرہ روم کے ملکوں، جنوب مشرقی ایشیا اور یورپ قابل ذکر ہیں، جہاں کرونا کے نئے معاملات تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ کرونا کے معاملات میں 89% سے زیادہ اومیکرون کے ہیں، جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اومیکرون کا عالمی خطرہ مسلسل برقرار ہے۔ پاکستان میں کرونا کی 5ویں لہر میں تیزی اور یومیہ متاثرین نیز اموات میں اضافے کی خبر ہے۔ پاکستان میں کرونا کے یومیہ مریضوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور جمعے کو یومیہ متاثرین کی شرح 11.92% ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے مزید 8,183 مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اسی مدت کے دوران مزید 30 مریض اس موذی وبا کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں 1,786 کرونا کے مریض شفا یاب ہوئے۔ پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی کل تعداد 14,02,070 ہو چکی ہے، جن میں سے 29,192 زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، 12,74,665 کرونا کو شکست دے چکے ہیں، اور 98,221 افراد اسپتالوں، قرنطینہ کے مراکز اور اپنے گھروں میں زیر علاج ہیں۔ یمن کے شبوہ سیکٹر پر متحدہ عرب امارات کے مسلح جتھوں کے حملوں کے بعد جنگ شدت اختیار کر گئی ہے۔ یمنی ذرائع کا کہنا ہے کہ صوبہ شبوہ میں یمن کی مسلح افواج اور متحدہ عرب امارات کے حمایت یافتہ مسلح جتھوں کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ متحدہ عرب امارات سے وابستہ الامالقہ نامی مسلح گروہ کے عناصر شبہ صوبے میں دراندازی کرنا چاہتے تھے، تاہم انہیں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے جوابی حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کہا جا رہا ہے یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے جوابی حملوں میں متحدہ عرب امارات سے وابستہ الامالقہ نامی مسلح گروپ کے 90 عناصر ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات مشرقی یمن کے صوبے المہرہ اور شبہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے سیکٹر پر اپنے حمایت یافتہ مسلح جتھوں اور کرائے کے فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے, ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے, ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے, ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, اور کوئی بھی میری تمنا نہیں, اور کوئی بھی میری تمنا نہیں, اور کوئی بھی میری تمنا نہیں, ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے, ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے.
بہت سامعین اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام قرآن اور زندگی, جس کے بعد دعائے امام زمانہ نشر ہوگی اور اس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی محمد والہ الطاہرین, اللہم عجل ولیک الفرج. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن اور زندگی میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج یہاں پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی ہماری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور رافت کے حوالے سے. اور اس گفتگو کو یہاں پر لے کر حاضر ہوئے ہمارے عزیز مہمان علی جناب مولانا سید سکندر کاظم تقوی صاحب، چلیں گے ان سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ہمارے کچھ عزیز مہمان اور تشریف فرما ہیں، ان سے بھی ہم آپ کا تعارف کرائیں گے اور ان کا تعارف آپ سے کرائیں گے. تو بغیر کسی وقفے کے چلتے ہیں مولانا کی خدمت میں، اور ان کا استقبال کرتے ہوئے پھر انشاءاللہ گفتگو آپ کے سامنے ہوگی. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
مولانا آپ کے شکر گزار ہیں کہ اس اخلاق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یہاں پہ لے کر حاضر ہوئے، اور یقیناً آپ کی ضرورت ہے کہ ایسی گفتگو کی جائے. آپ یہاں پہ تشریف فرما ہوئے اس گفتگو کو لے کر ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ بزرگان کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور اس پروگرام کو آپ نے زینت بخشی. ان شاء اللہ ہم پلٹ کے آتے ہیں آپ کی خدمت میں. ناظرین کرام، ہماری گفتگو مولانا سے ہوگی مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے ساتھ. بغیر کسی وقفے کے اب چلتے ہیں مولانا کی خدمت میں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور ان کی رافت کو معلوم کرتے ہیں کہ جسے پروردگار عالم نے رحمت بنا کر بھیجا، ان کی رحمت کیا تھی اور رافت ان کی کیا تھی. تو قبلہ بریک کے بعد بھی آپ کا استقبال ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو سب سے اہم چیز ہے ہماری زندگی میں کہ جو ہم رحمت اور رافت کی تلاش کیا کرتے ہیں، سرکار دو عالم دنیا میں تشریف لائے تو ہم ان کی زندگی کے دوسرے حصے پر گفتگو کریں. اس سے پہلے ضروری ہے کہ یہاں پر ہمارے ناظرین یہ جان لیں کہ رحمت اور رافت کہتے کسے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ ان معنی کے مفاہیم کا ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں اپنے ناظرین اور حاضرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور بہت ہی اچھا موضوع آپ نے پیش کیا ہے، یہاں پر انتخاب کیا ہے برنامے کے لیے. اس حوالے سے بہت سی باتیں بیان کی جا سکتی ہیں. سب سے پہلی بات جو ہے، سب سے پہلا پہلو آپ نے اس کا اشارہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ رحمت کا مفہوم ہے کیا.
جی،
رحمت ایک بدیہی مفہوم ہے کہ ہر انسان اس کو جانتا ہے کہ مہربانی کرنے کو رحمت کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو غلطیوں پر معاف کر دینے کو رحمت کہا جاتا ہے.
جی،
یا مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کسی کو ضرورت ہے، اس کی ضرورت کو پورا کر دینے کو رحمت کہا جاتا ہے. اور مختلف مراحل پہ جب کہیں پر ہم دیکھتے ہیں سامنے والا لاچار ہے،
جی،
اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، ایسی جگہ پر جہاں پر ہمارے پاس قدرت ہے اور سامنے والے کے پاس قدرت نہیں ہے، ایسی جگہ پر اپنی قدرت کا غلط استعمال نہ کرنا،
جی،
یا حتیٰ کچھ جگہوں پر قدرت کا استعمال بالکل نہ کرنا رحمت کے معنی میں ہوتا ہے.
جی،
لیکن رحمت اور رافت دونوں ایسے کلمے ہیں کہ جو قرآن کے اندر ساتھ ساتھ میں بھی استعمال ہوئے ہیں اور الگ الگ بھی استعمال ہوئے ہیں. رحمت اور رافت دو ایسی صفات ہیں کہ رحمت تو دوسروں کے لیے بھی اس کا استعمال ہوا ہے،
جی،
لیکن رافت ایک ایسی صفت ہے کہ جو صرف اللہ کے لیے استعمال ہوئی ہے اور اللہ کے بعد پیغمبر کے لیے استعمال ہوئی.
جی،
فرق کیا ہے ان دونوں کے درمیان؟ رحمت ایک ایسا مفہوم ہے کہ جو بدیہی تھا، لیکن رحمت کے اندر جب شدت آ جاتی ہے تب اس کو رافت کہا جاتا ہے. اگر یہ دونوں لفظ اپنے ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ میں استعمال ہو رہے ہیں تو یہ ڈفرینس ہے اس کے اندر، لیکن اگر یہ ساتھ میں استعمال نہیں ہو رہے ہیں تو یہ مشترکہ طور پہ رافت اور رحمت ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ اس کی تعریف ہے، اور ایک مفہوم جو اس کا ہے وہ بہت ہی بدیہی مفہوم.
جی ہاں، اور یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ نے یہاں پر پیش کیا کہ دو ہی ذات ایسی ہیں، ایک ذات خداوندی جس نے اپنے لیے رحمت اور رافت کا لفظ استعمال کیا، دوسرا آپ سرکار دو عالم کے لیے. تو یہاں پر اگر ہم اس چیز کو لے کر چلتے ہیں تو کیا آیات الہیہ، آیات قرآنیہ اس حوالے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جو رحمت کی تائید یا ان کی رافت کے اوپر دلالت کرتی ہوں؟ میں چاہوں گا کہ چونکہ بہرحال گفتگو کو اگر انسان اہمیت دینا چاہے تو بہترین منبع ہمارے پاس قرآن کریم ہے، اس کے ذریعے سے ہم چاہیں گے کہ ہم ناظرین کو ہمارے بتائیں کہ سرکار دو عالم کی اس صفت کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے.
جی، بہت ہی اچھا پہلو آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. دیکھیے، قرآن کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ارشاد ہو رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین،
جی،
کہ پیغمبر کی ذات ایک رحمت ہے خود تمام عالمین کے لیے.
جی،
لیکن اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ نے جو پیغمبر کی ذات کو ایک رحمت کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کیا, دنیا کے سامنے پیش کیا, اس سے پہلے دیکھیں کہ پیغمبر کی ذات ہے کیا. بہت ضروری ہے کہ جب ہم کسی کی طرف دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں اس شخص کو کس نے آ کر یہ مقام و منصب دیا ہے. اگر ہم پیغمبر کی ذات کی طرف دیکھتے ہیں تو قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ وما محمد الا رسول, کہ پیغمبر کی ذات نہیں ہے سوائے رسول کے. تو لہٰذا پیغمبر کی جو آفیشیل پوزیشن ہے, جو ان کا منصب ہے جو حقیقی طور پہ, وہ ہے رسالت کا منصب, وہ ہے نبوت کا منصب, وہ ہے ولایت کا منصب. تو یہ ولایت اور رسالت اور نبوت کو عطا کرنے والا کون ہے؟ جب ہم اس کی طرف غور کریں گے تو پیغمبر کی ذات میں اور ان کی جو صفات ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر طریقے سے نمایاں ہو جائیں گے. جب ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے کیا ارشاد فرماتا ہے کہ یا من سبقت رحمتہ غضبہ, کہ پروردگار کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس کے اندر غضب بھی پایا جاتا ہے, رحمت بھی پائی جاتی ہے, لیکن رحمت ہمیشہ مقدم ہے غضب کے اوپر.
جی
اگر اور بھی ہم لوگ اور زیادہ توجہ کریں اس موضوع کے اوپر تو ہمیں یہ نتیجہ ہمیں حاصل ہوگا, ہمیں عائد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں صرف رحمت پائی جاتی ہے. وہ غضب اگر آ رہا ہے تو وہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ غضب کر رہا ہے.
جی
اور غضب اگر آ رہا ہے تو وہ غضب اس کی ذات سے ناشی نہیں ہے,
جی
اس کی ذات سے نکل کے نہیں آ رہا, بلکہ وہ غضب ہمارے کچھ اعمال و کردار کا نتیجہ ہے.
بے شک
آپ دیکھیے پروردگار کیوں غضب کرنا چاہے گا. اگر آپ فرض کیجیے آپ کسی بچے سے کہتے ہیں کہ تم یہاں سے لے کے وہاں تک کے راستہ طے کرو اور اپنے راستے میں یہ کام کرتے چلے جانا, اگر وہ بچہ سب کام اپنی جگہ پر صحیح انجام دے تو ایک عادل شخص اگر ہو, ایک عاقل شخص اگر ہو, تو وہ کبھی بھی اس بچے پہ ناراض نہیں ہوگا.
جی
کیونکہ اس نے سارے کام صحیح طریقے سے انجام دیے. تو اگر کوئی عاقل شخص ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی ناراض نہیں ہوتا ہے اگر سامنے والا کوئی غلطی نہ کرے.
جی
تو ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار بھی یہی اسی ذاتی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو تمہاری جو غلطیاں ہیں, یہ جو غضب ہے پروردگار کا, وہ انسان کی غلطیوں, انسان کے کردار کی وجہ سے نکل کے سامنے آتا ہے. کیونکہ انسان ایک غلطی کرتا ہے لہٰذا یہ اللہ کا غضب سامنے آتا ہے. اور ہم زیادہ ڈیپ میں جائیں اس مسئلے کے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ انسان کی غلطیاں جو ہوتی ہیں, یا وہ حقوق الناس ہیں یا حقوق اللہ ہیں.
جی
اگر حقوق الناس ہیں تو اس میں عدل اور رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غضب کرے.
جی
مثال کے طور پہ آپ فرض کریے دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آدمی فرض کیجئے آپ بھی بیٹھے ہیں ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, ہم آپ سے کہیں کہ آپ جو آپ کی جگہ ہیں وہاں پر آ کے ہم بیٹھ جائیں گے زبردستی.
جی
تو اس میں اگر ہم ایسا کوئی کام کر رہے ہیں تو یہاں پر وہ موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا غضب دکھائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر آپ کی ذات کو ایک نقصان پہنچ رہا ہے.
جی
تو لہٰذا اگر ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کا غضب نہ لائیں, یعنی ہم یہ تصور کریں کہ اللہ کو یہاں پر غضبناک نہیں ہونا چاہیے, تو یہاں پر ظلم ہے آپ کے حق میں.
بے شک. اور آپ نے اشارہ کیا کہ جو غضب ہے وہ انسان کے عمل کی وجہ سے, نجات پروردگار صرف رحمت ہی کے لیے, انسانیت صرف وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. یہاں پر بہرحال یہ ہمارے حاضرین بھی,
اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک آیت یہاں پر پیغمبر کے حوالے سے پڑھ لوں کہ جو آیت اس کے اندر بہت ہی,
جی ہم انشاءاللہ اپنے دیکھیں حاضرین ہمارے کس طریقے سے اس سے ہمارے شریک ہوتے ہیں یہاں پر ان سے بھی معلوم کر لیں, پھر انشاءاللہ ہم آپ سے پورا استفادہ کریں گے. جی آپ یہاں پر اس زاویے سے کہ سرکار دو عالم کی ذات رحمت اور رافت ہے پوری کائنات کے لیے, یہاں پہ آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے؟
جیسا کہ مولانا نے بیان کیا, بہت ہی بہترین بیان کیا, رحمت اور رافت میں کیا فرق ہے. بہرحال آج بہت ہی اہم مسئلہ ہمارے سامنے حل ہوا. سوال یہ ہمارے ذہن میں ہے کہ آیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف مومنین کے لیے رحمت ہیں, یا پھر اس کے علاوہ کچھ اور استدلال قرآن سے یا اس طرح سے ہو سکتا ہے؟
جی شکریہ.
جی وہ آیت جو میں پڑھنا چاہ رہا تھا وہ آیت بھی اسی مسئلے سے مربوط تھی. تو وہ آیت یہ ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ, کہ اے لوگوں تمہاری طرف ایک ایسے رسول آئے ہیں کہ جو من انفسکم, یعنی آیت کے اندر ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ تمہاری ذات میں سے ہیں.
جی
یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ منکم تمہاری قوم سے ہیں یا تم لوگوں کے درمیان سے, یہ نہیں کہا جا رہا. من انفسکم, یہ جو من انفسکم کا لفظ آیا ہے وہ اسی لیے آیا ہے کہ پیغمبر کی رحمت کی طرف اشارہ کیا جائے, پیغمبر کی محبت کی طرف اشارہ کیا جائے, کہ پیغمبر اس قدر محبت کرتے تھے اپنی امت سے کہ وہ اس مقام پہ تھے کہ وہ آپ کے درمیان سے نہیں تھے, آپ کی ذات اور آپ کے نفس میں سے ان کو کانا و شمار کیا گیا. کیونکہ انسان اپنی نفس کی بنسبت سب سے زیادہ محبت کرتا ہے.
بے شک.
عزیز علیہ ما عنتم, پیغمبر کے اوپر سخت تھا, سخت ہے وہ چیز کہ جو تمہیں اذیت پہنچا رہی ہے.
جی
کوئی بھی چیز جو ایک امت پیغمبر کی امت میں سے جو لوگ بھی ہیں ان کی طرف کوئی نقصان اگر پہنچ رہا ہے، ان کی طرف کوئی پریشانی اگر پہنچ رہی ہے، تو پیغمبر اس مسئلے پر عزیز و نالے، یعنی اس کے اوپر ان کو سختی محسوس ہو رہی ہے، بہت جی پریشان ہو رہے ہیں. مختلف آیات کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیغمبر ولعلک باخع نفسک،
جی
اے پیغمبر قریب ہے کہ آپ اپنی جان دے دیں کس چیز پر، کہ یہ لوگ ایمان لے کے نہیں آ رہے.
جی
یعنی پیغمبر اس قدر اس بات پر مصر تھے، انسسٹ کرتے تھے کہ لوگ مومن ہو جائیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے اگر یہ مومن نہیں ہوں گے تو جہنم میں جائیں گے.
جی
اور یہ چیز پیغمبر نہیں چاہ رہے تھے. آگے آیت میں اس طریقے سے شاذ ہے حریص علیکم، یعنی پیغمبر آپ کے لیے حریص ہیں. حریص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جو انسسٹ کرتا ہے، ایک چیز کو بار بار چاہتا ہے.
جی
یہاں پر نہیں کہا گیا ہے کہ پیغمبر کس چیز پر حریص تھے، کس چیز کو چاہ رہے تھے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر آپ کے ایمان کو چاہ رہے تھے، پیغمبر آپ کی ہدایت کو چاہ رہے تھے. عربی میں کہتے ہیں کہ جہاں پر متعلق حذف کر دیا جائے تو وہاں پر عمومیت سمجھ میں آتی ہے. جی عربی کے اندر، عربی لٹریچر کے لحاظ سے یہ قاعدہ ہے. تو یہاں پر حریص علیکم علی کو حذف کر دیا ہے.
جی
کس چیز کی بنسبت وہ حریص تھے، تاکہ آپ کو بتائیں کہ دیکھیے پیغمبر آپ کی بنسبت تمام خوبیوں کے لیے، تمام اچھائیوں کے لیے پیغمبر حریص ہے. اب وہ پہلو آتا ہے کہ جو آپ نے اشارہ کیا کہ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آیت کے اندر آیا کہ مؤمنین کے بنسبت پیغمبر رؤوف تھے، رحیم تھے.
جی
دیکھیے یہاں پر ہم اشارہ کر سکتے ہیں اس بات پر کہ جو میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں،
بے شک
اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، مظہر الہی ہیں، مظہر صفات الہی ہیں. تو اگر ہمیں دیکھنا ہو کہ پیغمبر کی ذات کیا ہے، کیا وہ صرف مومنین کے بنسبت رحیم ہیں یا وہ صرف کافرین کی بنسبت ہیں یا دونوں کی طرف رحیم اور رحیم ہیں، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے.
جی
کیا اللہ تعالیٰ صرف مومنین کے بنسبت رحیم ہے یا وہ رحمان بھی ہے.
جی
ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار رحیم بھی ہے، یعنی رحیم کچھ خاص لوگوں کی بنسبت ہے، اور رحمان بھی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا ہے کہ اگر کچھ خاص لوگ ہیں وہ زیادہ آگے آ رہے ہیں، وہ زیادہ محنت کر رہے ہیں، تو عدل کا تقاضا یہ کہ جو زیادہ محنت کر رہا ہے اس کو زیادہ دیا جائے.
ظاہر سی بات ہے یہاں پر آپ نے جس پوائنٹ پر لا کے بات کو روکا ہے اور یہ گفتگو بہت اچھی ہے. میں چاہوں گا کہ یہاں پر آ کے آپ کی اجازت ہے تو ایک بریک لے لوں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. ناظرین یہاں پر گفتگو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور رافت کے حوالے سے، گفتگو جاری ہے مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے ساتھ. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے اور گفتگو چل رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور رافت کے حوالے سے. یہاں پر جو آپ نے ابھی بریک سے پہلے ایک اشارہ کیا اس چیز کی طرف کہ جو سوال تھا ان کا، ہمارے برادر عزیز کا، کہ کیا سرکار دو عالم کی رحمت مخصوص ہے مومنین سے یا دوسرے لوگوں سے بھی یہاں پر ان کی رحمت کو وسعت دی جا سکتی ہے، تو اس گفتگو کو آپ لے کر چلے تھے. میں چاہوں گا کہ اسی گفتگو کو آپ کنٹینیو کریں.
جی میں یہاں پر یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ پیغمبر کی رحمت صرف مخصوص ہے مؤمنین کی بنسبت یا مؤمنین سے ہٹ کر دوسروں کی بنسبت بھی رحمت جاری ہے، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس کے نمائندے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی کو بھیجتے ہیں اپنی طرف سے نمائندگی میں، تو آپ اس کو اختیار دے کے بھیجتے ہیں. جتنا آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے اتنا آپ اس شخص کو اختیار دے کے بھیجتے ہیں. یہاں پر جب رابطے پیغمبر اور اللہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ایک ایسا رابطہ ہے کہ پیغمبر مظہر صفات الہی ہیں.
بے شک
جو صفات اللہ کی ہیں اسی کے وہ مظہر ہیں. جب ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہم پاتے ہیں کہ وہ رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے.
جی
رحمان کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جس کا رحم، جس کی مہربانی عمومی ہے.
جی
یا ہم دوسرے پہلو سے آپ کے سامنے بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کو دو قسمت میں تقسیم کر دیا ہے.
جی
کچھ رحمتیں رحمت تکوینی ہیں، کچھ رحمتیں رحمت تشریعی ہیں. آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، من عمل خیر، جس نے بھی اچھا کام کیا اس کو اس کی جزا ملتی ہے.
جی
ٹھیک ہے، جس نے برا کام کیا اس کو جزا اس کی سزا ملتی ہے.
جی
تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تشریعی طور پر جزا و سزا دیتا ہے انسان کو. یہ کس عالم میں ہے؟ عالم اختیار میں ہے، جہاں پر آپ اپنے اختیار سے جا کر ایک اچھا کام کرتے ہیں، ایک فقیر کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی کی مدد کر دیتے ہیں، اپنے والدین کی بنسبت اچھا برتاؤ کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ کہ یہ عالم تشریع ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دیتا ہے. اگر کوئی کسی کے حقوق کی کو پامال کر دیتا ہے، کسی کو اذیت کرتا ہے، تو اس کو سزا ملتی ہے. لیکن ایک عالم عالم تکوین ہے، عالم تکوین کسی سے مخصوص نہیں ہے. اگر ایک انسان بیج بو رہا ہے، اس میں سے درخت نکل رہا ہے، تو یہ صرف مومنین سے مخصوص نہیں ہے.
جی
اگر ایک انسان مثال کے طور پہ فرض کیجئے دنیا میں جو پھل ہیں اس سے استفادہ کر رہا ہے، جب ہوا چلتی ہے، بارش آتی ہے، یا اللہ کی رحمت ہے یا نہیں ہے،
بے شک
تو یہ کسی خاص شخص سے تو مخصوص نہیں ہے. تو لہٰذا یہ کیونکہ مخصوص نہیں ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کو ایسا نظام بنایا ہے کہ وہ صرف مؤمنین سے مخصوص ہو، وہ ایسا نہیں ہے. تو نظام جو عالم تکوین ہے وہ کسی خاص مؤمن سے، کسی خاص مسلم سے مخصوص نہیں ہے. لہٰذا پیغمبر کی ذات بھی ایسی ذات ہے کہ جو کسی خاص شخص سے، کسی خاص انسان سے مخصوص نہیں ہے. لیکن عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر جو مؤمن ہے، جس نے ایک قدم آگے رکھا ہے، جس نے آ کر اللہ تعالیٰ کے دین کو انتخاب کیا ہے، جس نے آ کر اللہ کی شریعت پر عمل کیا ہے، جس نے آ کر مومنین کے ساتھ اچھا برتاؤ دکھایا ہے، جس نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ دکھایا ہے، اس کی بنسبت پیغمبر کی توجہ زیادہ رہے،
یعنی اس کو عدل کا تقاضا دیے گئے.
جی آپ فرض کیجئے آپ ایک کلاس میں ٹیچر ہیں، آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ایک بچہ ہے وہ ہر دن آپ کے لیے ہوم ورک کر کے لے کے آتا ہے، اور ایک بچہ ہے وہ ہوم ورک کر کے نہیں لے کے آتا ہے. وہ ہوم ورک جو کر کے لے کے آ رہا ہے وہ مومن کی مثال ہے، جو کر کے نہیں لے کے آ رہا ہے وہ کافر کی مثال ہے. تو آپ بتائیے کیا آپ انصاف سے کوئی ایسا ٹیچر ملتا ہے کہ جو سب کی بنسبت ایک ہی طریقے سے برتاؤ کرے؟
عدل
وہ ٹیچر نہیں ہے پھر. تو لہٰذا عدل کا تقاضا یہ کہ پیغمبر بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ مؤمنین کے لیے خاص طور پہ رحیم رہے. رحیم کی جو صفت ہے وہ خاص ہے، اللہ کے لیے بھی ایسا ہی ہے اور پیغمبر کے لیے بھی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر دوسروں کی بنسبت ایک دم کوئی اپنا رحم مہربانی نہ دکھائیں. ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں ملتا ہے کہ پیغمبر تشریف فرما ہے، آگے سے کسی یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، پیغمبر فوراً جیسے دیکھتے ہیں کہ جنازہ جا رہا ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں احترام میں. لوگ صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا، وہ تو یہودی تھا، وہ مسلمان تو نہیں تھا جو آپ اس کا احترام کر رہے ہیں. تو پیغمبر نے کہا کہ وہ انسان تو تھا.
جی
تو لہٰذا پیغمبر درس انسانیت دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر سامنے والا انسان ہے، مؤمن کی شرط نہیں ہے یہاں پر، انسان ہے، تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ احترام کریں. کتنی ایسی مثالیں ملتی ہیں، پیغمبر عیادت کے لیے جاتے تھے جب کوئی مریض رہتا تھا، چاہے وہ مسیحی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو.
جی
یہ اس طریقے کی مثالیں ہم لوگ کو بہت
یقیناً. جیسا کہ آپ نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ پیغمبر کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ امتیازات کے ساتھ جو رحمت کے قائل ہے وہ مومنین کے لیے، ورنہ جو ہے وہ رحمت باران ہے، رحمت خود ذات سرکار دو عالم. جیسا کہ آپ نے ایک یہودی کی مثال دی اور ایک مسیحی کی مثال دی. اس کے علاوہ میں چاہوں گا کہ یہاں پر مظاہر رحمت سرکار دو عالم کا جو یہاں پر ایک عمومی آپ نے مثال دی، تو کیا یہاں پر آپ نے خاص طور سے بھی کوئی مظہر ہے آپ کی زندگی کا جو مومنین کے حوالے سے ہو امتیازات کے ساتھ؟
جی مؤمنین کے بنسبت بہت ہی خاص رحمت کے لیے رحمت کا مظاہرہ کیا ہے پیغمبر نے. مثال کے طور پہ پیغمبر نے اپنی ہمسران کی بنسبت، جو ازواج النبی ہیں ان کی بنسبت جو احترام دکھایا ہے. آپ دیکھیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ آپ کی زندگی گزری ہے، لیکن اس کے باوجود جب جناب خدیجہ کی وفات ہو گئی ہے تو اس کے بعد تک کہ آپ جہاں پر بھی موقع ملتا ہے جناب خدیجہ کی بات کو سامنے لے کے آتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، کو یاد کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ دکھائیں میرا احترام ان کی بنسبت کیا تھا، تاکہ دکھائیں میری یعنی یہ رحمت کا مظہر کیا ہے. یا مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر بچوں کی بنسبت امام حسن، امام حسین علیہ السلام کی بنسبت دیکھیے کتنے مظاہر رحمت وہاں پہ دکھائی پڑتے ہیں. کہ اگر آپ جو ہیں کسی نماز کے درمیان آ گئے ہیں، ایک واقعہ ملتا ہے کہ کسی پیغمبر نماز پڑھا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نماز کے درمیان ایک دم سے ایک بچے کی آواز آتی ہے رونے کی.
جی
تو پیغمبر ایک دم سے اپنی نماز کو زیادہ تیز کر کے نماز جلدی ختم کر دیتے ہیں.
جی
یعنی ظاہر سی بات ہے جو اعمال ہیں وہ پورے کیے ہیں، لیکن اس کو جلدی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اصحاب فوراً اعتراض کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے نماز اتنی جلدی کیوں ختم کر دی؟ تو پیغمبر پلٹ کے کہتے ہیں کہ کیا تم نے اس بچے کی سوراخ، اس کا سوراخ کا لفظ ہوتا ہے عربی میں چیخنے کے، سواد سے سوراخ ہے، تو کیا تم نے وہ آواز نہیں سنی کہ جو بچہ رو رہا تھا؟ یعنی بچے کا رونا، ظاہر سی بات ہے جب نماز پڑھ رہے ہیں مسجد کے اندر تو بچہ ایک مسلمان کا بچہ ہے، تو یہ اپنے مؤمنین کی بنسبت یہ رحمت کا مظہر ہے،
بے شک.
تو ایک بچے کا رونا اتنا اثر انداز ہے پیغمبر کی ذات پر کہ وہ اپنی نماز کو تیزی سے ختم کیے دے رہے ہیں.
جی
تو لہٰذا یہ مظہر ہے اس چیز کا کہ پیغمبر اپنی رحمت کو عام میں عزیز کے سامنے والا مسلمان ہو مؤمن ہو یا حتیٰ جو کافر ہیں ان کی بنسبت پیغمبر نے اپنی رحمت دکھائی.
جی بے شک آپ نے دونوں طرف اشارہ کیا کہ ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافرین کے لیے بھی یا مومنین کے لیے دونوں کے لیے رحمت ہے. وہ امتیازات کے ساتھ جو آپ نے اشارہ فرمایا اس کی الگ بات ہے. یہاں پر ہم چلیں گے, دیکھیں گے ہمارے حاضرین جو یہاں پر تشریف فرمائے بزرگان, دیکھیں گے کہ ان کی کیا رائے ہے اور یہ یہاں پر آپ سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے کہ ذات سرکار دو عالم رحمت ہے عالمین کے لیے اور مومنین کے لیے, خاص طور سے یہاں پر آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آقا صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے فرمایا چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفات مظہر پروردگار عالم ہے, چونکہ پروردگار عالم رحمان ہے عمومیت ہے اس صفت میں, اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمان ہے عمومیت ہے اس صفت میں, پھر کیوں دین اسلام میں اتنی جنگی ہوئی, اس کا مقصد اور مفہوم کیا ہے؟
جی بہت شکریہ. دیکھیے جو ابھی آپ نے پچھلی گفتگو تھی بالکل اسی پر انہوں نے سوال کر دیا کہ جو رحمت ہے پوری کائنات کے لیے اس کے ہاتھوں میں شمشیر کیسے آ گئی.
بہت ہی اچھا پہلو ہے. بہرحال اس وقت ہم لوگ کافی اس دنیا میں ویسٹرن میڈیا کے ذریعے سے جو پروپیگنڈاز ہو رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں
جی,
کہ سب لوگ نئی نئی فلمیں بنا رہے ہیں, نئے نئے کارٹونز بنائے جا رہے ہیں معاذ اللہ, کہ جس کے اندر پیغمبر کی ذات کی بنسبت اعتراضات کیے جا رہے ہیں اور جی خاص طور سے پیغمبر کے اس پہلو کی طرف کہ پیغمبر نے بہت سی جنگوں میں شرکت کی
جی,
تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے, اس پہ اعتراضات ہو رہے ہیں. تو بہت اچھا پہلو ہے, آپ نے اس پہ سوال کر لیا ہے. دیکھیے ہم لوگ کو بہت ہی کہہ سکتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم لوگ خود اپنی زندگی میں کیا برتاؤ اپناتے ہیں
جی,
کیونکہ انسان کی ایک کچھ سیرتیں ہوتی ہیں, کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو عمومی ہیں, کچھ فطرت میں انسان کے لکھا ہوا ہے. انسان کی فطرت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر انسان کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے, اگر انسان کے اوپر کوئی اعتراض کرتا ہے, تو انسان اپنا دفاع کرتا ہے
جی,
اپنا ڈیفینس کرتا ہے. آپ فرض کیجیے آپ نے گھر پہ رہ رہے ہیں, آپ کے گھر میں ایک دم سے کوئی شخص آتا ہے اور آپ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ آپ پیسے دیجئے مثال کے طور پہ, یا آپ نے گھر میں رہ رہے ہیں آپ کے فیملی ممبرز کے اوپر کوئی آ کر حملہ کر دیتا ہے
جی,
تو آپ انصاف سے بتائیے اگر آپ دنیا کے سب سے رحیم ترین شخص بھی کیوں نہ ہو, آپ اٹھ کر اپنا دفاع نہیں کریں گے؟
بے شک.
یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے, جب انسان کے اوپر کوئی اعتراض ہوتا ہے, جب انسان کے اوپر کوئی مشکل آ پہنچتی ہے, تو انسان اس سے دفاع کرتا ہے, ڈیفینس کرتا ہے, جسٹیفائی کرتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دین اسلام کو لانے کے بعد مسلمانوں کو ایک فیملی کی طرح بنا کے رکھا ہے
جی.
اب پیغمبر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی میری بنسبت کچھ کہہ رہا ہے تو ہم سے مطلب ہے, لیکن مسلمانوں پہ کوئی حملہ ہو رہا ہے, ان کا کہیں پر کوئی نقصان ہوا جا رہا ہے, تو ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے. نہیں, پوری ایک فیملی ہے
جی.
جب ایک پوری فیملی ہے, ایک خانوادہ ہے, تو اس کی بنسبت جو بھی مشکل پیش آئے گی, کوئی بھی اس کے اوپر حملہ کرے گا, کوئی اگر اس پہ اعتراض کرے گا, تو پیغمبر اپنی فیملی ممبر کی طرح اس سے آ کر دفاع کریں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ جنگیں جب شروع ہوئی ہیں, آپ مکے کا زمانہ دیکھیے, ہر طریقے سے پیغمبر کے اوپر اعتراض ہے, پیغمبر کے اوپر ہر طریقے سے لوگ اذیت و آزار پہنچا رہے ہیں, مسلمانوں کی بنسبت اذیت و آزار پہنچا رہے ہیں. تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کی جو جنگیں ہیں وہ اس میں بہت سی جنگیں تو ایسی ہیں کہ جس کے اندر پیغمبر بالکل جنگ کرنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں
جی.
اب سامنے سے لشکر جو ہے وہ پوری آمادگی کے ساتھ, پوری اپنے آپ کو تیار کر کے, اسلحوں کے ساتھ پورا ایک بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے
جی.
اب اگر پیغمبر آگے بڑھ کر اپنا دفاع نہیں کریں گے تو اس کو بے وقوفی کہا جائے گا معاذ اللہ. یعنی اگر انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ سامنے والا اپنا لشکر لے کر آ رہا ہے میری طرف مجھے مارنے کے لیے, تو ایک عاقل انسان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آگے بڑھ کے اپنا دفاع کرے
جی.
آپ اپنے گھر میں دفاع کریں گے تو وہیں پر آپ جو ہیں ایک دم سے ختم ہو جائیں گے, آپ کے اوپر کتنا نقصان وارد ہو سکتا ہے. لیکن اس کے بجائے اپنے آپ کو پریپئر کر کر آپ آگے جائیے اور میدان میں جا کر اس کے لیے لڑیے
جی.
کچھ جنگیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر بہرحال سامنے والے نے شروع کیا ہے اور پیغمبر نے جا کے دفاع کیا ہے. کچھ جنگیں ایسی ہیں جو شروع کرنے والے تھے, یعنی یقینی طور پہ معلوم تھا, آثار ایسے دکھائی پڑ رہے تھے کہ سامنے والے نے جنگ شروع کر دی. تو اب جب جنگ شروع کر دی ہے, اس نے اپنی تیاری شروع کر دی ہے, تو اب اگر ہم اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں گے اور اس تک کے اس کی تیاری میں خلل وارد نہیں کریں گے تو ہمارا ہی نقصان ہوگا
جی.
اور کچھ جنگیں ایسی ہیں کہ جہاں پر مثال کے طور پہ پیغمبر نے کسی کے ساتھ پیمان کوئی باندھا, کوئی ایک آپس میں اگریمنٹ ہوا, اور اس اگریمنٹ کو آگے سامنے والے نے اس کو رد کر دیا, اس کے اوپر عمل نہیں کیا, تو یہاں پر اس کے نتیجے میں ایک توبیخ کی گئی ہے
جی.
لیکن اس کے باوجود ہم پیغمبر کی سیرت کو دیکھیں, یعنی جنگیں ہوئی ہیں لیکن جنگوں کے اندر ہم اگر جا کر پیغمبر کی سیرت کو دیکھیں, مثال کے طور پہ تاریخ میں ملتا ہے ابو البختری کر کے ایک شخص ہے, پیغمبر کہتے ہیں اگر کسی نے اس کو دیکھا جنگ میں تو اس کو قتل نہ کیا جائے
جی.
کیونکہ وہ شخص ایسا ہے کہ جو کسی پر حملہ نہیں کرتا ہے, یعنی جنگ ہو رہی ہے لیکن پیغمبر توصیہ یہ کر رہے ہیں کہ دیکھو ایسا نہیں کرنا. جنگ ہو رہی ہے لیکن پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں دیکھو کوئی اسیر اگر پکڑ کے لے کے آئے تو اس اسیر پر ظلم نہ کرے.
جی
ہم لوگ سنا کرتے ہیں محرم میں آپ یہ بات سنتے ہیں کہ جنگ کے بعد اسیروں کو پکڑ کے لایا گیا اور اسیروں پر کسی نے ظلم کر دیا تو پیغمبر نے آ کے باقاعدہ اس کی توبیخ کی.
جی
کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی تم نے اسیروں پر ظلم کیا. ہم اس کے باوجود یہ دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد, یعنی وہ مکہ کے جس نے پیغمبر کی ذات پر مسلمانوں پر کتنا ظلم کیا ہے,
جی
لیکن فتح مکہ کے بعد پیغمبر آ کے کہتے ہیں الیوم یوم المرحمہ,
سبحان اللہ,
کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس پہ ہم رحمت اپنی ہم نچھاور کریں گے, ہم اپنی رحمت دکھائیں گے.
جی
یعنی اتنے ظلم کے بعد تقاضا یہ ہوتا ہے کہ عقل انسان آ کر جو ہے آ کر مقابلہ کرے, لیکن یہاں پر پیغمبر رحمت کو آ کر مقدم کرتے ہیں, کہتے ہیں میری رحمت کا تقاضا یہ کہ آج سب کو بخش دیا جائے.
سبحان اللہ, بہترین گفتگو تھی آپ کی, اور یہاں پر یقیناً اگر آج کی دنیا اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کو نتیجہ مل جائے گا کہ ذات سرکار دو عالم کتنی رؤوف اور رحیم تھی اس پوری کائنات کی انسانیت کے لیے. اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے بہترین معلومات ہمارے ناظرین کے حوالے کی, اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہاں پر شرکت فرما کر اس مجلس کو زینت بخشی اور اپنے سوالات کے ذریعے سے بھی ہمارے ناظرین کو کے جوابات سے آگاہی عنایت کی. یقیناً اگر ہماری زندگی میں ہم سوچیں کہ اپنی زندگی کو ایسا بنا لیں کہ ساری دنیا ہمیں اپنا ماننے لگے جیسا سرکار دو عالم نے کیا تھا, ویسا اگر ہم ان کی سیرت میں اپنی سیرت کو ڈھال دیں تو یقیناً ہم کامیاب ہوگے. جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں, اور اپنی دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.